السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروجیکٹر میں تھوڑا ٹائم ہے, ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا تعارف ریپیٹ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا آغاز کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم اپنے اس دورہ تجمع قرآن کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں, اور اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ اور توکل ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کی تکمیل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مدد اور خصوصی تائید سے ہوگی. کل الحمدللہ تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے چند باتیں کی گئی تھیں, اور آخر میں سورۃ الفاتحہ کا بھی ابتدائی تعارف بیان کر دیا گیا تھا. بہتر محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی تعارف پہلے ہم تازہ کر لیں انشاءاللہ, اور پھر سورۃ الفاتحہ کا باقاعدہ مطالعہ کریں. اس دورہ تجمہ قرآن کی نشستوں میں ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ پہلی نشست میں ہم چار رکعت تراویح پڑھیں گے, پھر اس کے بعد تراویح کے بعد آٹھ رکعت کا تجمہ کریں گے, اور انشاءاللہ 12 رکعتوں کے بعد ہم وقفہ کریں گے, اور 12 رکعتوں کے بعد جو وقفہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ایک نشست ہماری مزید ہوگی جس میں انشاءاللہ ہم بقیہ 8 رکعت تراویح پڑھیں گے. اس طرح 4-8-8 کی ترتیب ہمارے پیش نظر ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس وقت میں برکت عطا فرما دے, اور جو بھی سیکھنے سکھانے کی یہ محفل ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ سے متعلق آج کوئی بات بتائی گئی تھی کہ سورۃ الفاتحہ ترتیب تیبے اللہ اولو آخرہ. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا سورۃ الفارق فاتحہ کا تعارف کے حوالے سے کہ الفاتحہ کے معنی ہوتے ہیں دی اوپننگ سورہ آف قرآن. تو یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ابتدا یا مصحف کے اعتبار سے بھی ہے, اور سب سے پہلی مکمل سورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ بھی سورۃ الفاتحہ ہی ہے. سورۃ الفاتحہ سے پہلے چار سورتوں کی آیات نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. سورۃ الالف کی ابتدائی آیات, سورہ قلم, سورہ مدثر, سورہ مزمل, یہ وہ سورتیں تھیں جن کی ابتدائی پانچ پانچ چھ چھ یا سات سات آیات نازل ہوئی حضور علیہ السلام پر. پہلی مکمل وحی جو حضور پر نازل ہوئی سورۃ الفاتحہ ہی تھی. اسی طرح عظمت کے حوالے سے صرف ایک ہی آیت مبارکہ اگر بیان کر جائے تو وہ کافی ہوگی. سورۃ الحجر میں آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو آپ کو سات دہرائی جانے والیاں عطا فرمائی, یعنی آیات مبارکہ یہ سورہ فاتحہ, جو خود اپنی جگہ ایک بڑی عظمت والا قرآن ہے. اسی بات کو ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ وہ سورت ہے نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے اور نہ ہی قرآن حکیم میں ہے, اور یہی وہ سورت ہے جو سبع من المثانی ہے اور القرآن العظیم یعنی عظمت والا قرآن جو مجھے عطا کیا گیا. اسی طرح سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن سب سے عظمت والی سورت قرار دیا. بحقی رحمت اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں سورہ فاتحہ دو تہائی قرآن کے برابر قرار دی گئی. اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کو دو نور ایسے نہیں دیے گئے سوائے میرے, ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور وہ ہے کہ جو سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں جو مجھے معراج کے موقع پر عطا کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص عرش کے خزانوں میں سے وہ عطا فرمائی. تو دو نور ایسے, ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ. پھر اسی طرح کل میں نے یہ بات بھی عرض کی کہ سورۃ الفاتحہ بنیادی طور پر قرآن حکیم کا مقدمہ یا دیباچہ ہے, اور ایک سوال ایک جس کا جواب پورا کا پورا قرآن حکیم کی صورت میں نازل کیا گیا. یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ نماز کا جزء لا ینفق ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یہ نماز نہیں ہوگی یا شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی. بہرحال بڑی پیاری حدیث میں نے امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی اس سے متعلق تھی, وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بہت ایمان افروز ہے اور کل بہت سارے لوگ تھے جو ہمارے درمیان موجود نہیں تھے. بہرحال اس سورت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں فرماتا ہے, یقول اللہ تعالیٰ قسمت الصلاۃ بینی و بینک, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو بندے اور اپنے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. فنصفہا لی, تو اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے, ونصفہا لعبدی, اور اس کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے, ولعبدی ما سأل, اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. اب اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے, کہ آدھا حصہ اللہ کے لیے اور آدھا حصہ بندے کے لیے. لہذا سات آیات کا انشاءاللہ جب ہم تجزیہ کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی. البتہ بشارہ سن لیجیے اس حدیث کی آیت کے حوالے سے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے, تب ایک ایک آیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. تو فرمایا, قال اللہ اذا قال العبد, کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے, قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی, کہ میرے بندے نے میری حمد اور میری ثنا اور میری جو ہے وہ بزرگی, میری جو ہے مدح بیان کی. وَإِذَا قَالَ, اور جب بندہ کہتا ہے رحمان رحیم, تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اسنا علی عبدی, کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ, اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے, قال اللہ تعالیٰ ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک وعدہ ہے, قول و قرار ہے جو وہ مجھ سے کر رہا ہے, ولی عبدی ما سأل, اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا. فَإِذَا قَالَ, جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اس پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے, قال ھذا لعبدی, یہ حصہ جو ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے, ولی عبدی ما سأل, اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا. آخری حصے میں کیا مانگتے ہیں, اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے, ولی عبدی ما سأل, میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. بہت ہی پیارا شعر علامہ اقبال کا اسی حوالے سے, الاف سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے. بہرحال یہ ابتدائی باتیں کل میں نے کافی تفصیل سے بیان کی تھی، آج مختصرا نظر کرنی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے. اب آئیے سورۃ الفاتحہ کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں. آپ کے علم میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی تسمیہ پڑھا جاتا ہے اور تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھا جاتا ہے. البتہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ فرضیت کہاں سے ثابت ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن حکیم کی جب بھی قراءت کی جائے تو اس سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کی قراءت کیا کریں، قرآن پڑھا کریں، تو آپ شیطان مردود کے خلاف سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کریں. اور یہ کلمہ پھر اللہ کے رسول نے ظاہری بات ہے قرآن سے، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر موجود ہے، جس کو استنباط کیا اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان قرار دیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے خلاف. اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتاب ہدایت کو پڑھتے ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیف جان کو ہوتی ہے، زیادہ برگلاتا ہے، مختلف نوعیتوں کے وسوسے سے انداز کرتا ہے، تو اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ آنا بہت ضروری ہے. یاد رہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح اس سے پہلے اور قرآن حکیم سورتوں سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کوئی ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی آپ کے علم ہے، وہاں پر الفاظ ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے. لہٰذا یہ جو کلمہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ بڑا برکت، جب بھی آپ کسی کو حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو، کیونکہ اگر جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ، اس میں تو باقاعدہ حکم ہے کہ جب یہ تم اللہ کا کلام پڑھو تو خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. بہرحال اس کی بھی حکمت میں نے آپ نے عرض کر دی. اس میں بنیادی طور پر مفہوم یہ ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اقرؤ یا اس سے پہلے جو ایک فعل محذوف مانا جاتا ہے، اسے مراد یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے. البتہ ایک سورت ایسی ہے سورۃ التوبہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ اس موقع پر کر دیا جائے گا. اور اس میں ایک سورت ایسی ہے سورہ نمل جس کے درمیان میں یہ پورا کا پورا کلمہ آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط تھا اس کی ابتدا اس سے ہوئی تھی، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. تو گویا یہ آیت مبارکہ اس طرح سے یہ جو ہے کلمہ اسی برکت والا کلمہ ہے. بہرحال اب آئیے سورۃ الفاتحہ کی آیات کا پہلے ہم تجزیہ کر لیتے ہیں. یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ اس میں آیات کی تعداد 7 ہے، البتہ اختلاف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا یا نہیں. بتائی اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث رکھ دیتا ہوں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اور بھی یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی بیان کی، اس میں جو ہے قسم تو صلاۃ بسم میں بسم اللہ الرحمن کے ابتدا ہو رہی ہے الحمد للہ رب العالمین سے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے. کچھ اور مسلک میں بسم اللہ الرحمن سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانا جاتا ہے، لیکن وہ بھی آیات تو ساتھ تھے، لیکن آیات میں اختتام میں اختلاف ہے، وہ اگر آپ نے مصحف دیکھا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا. بہرحال آیات پر بھی ثابت ہے سب عام من المثانی کے الفاظ آئے سورہ ہجر میں، لیکن آیات جو 7 آیات ہیں ان کا تجزیہ کچھ طرح ہے کہ 3 آیات جو ابتدائی 3 آیات ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے. اللہ کا ایک بڑا بھرپور اور جامع تعارف ہے جو اللہ پاک نے ابتدائی آیات میں کروایا. جو درمیانی آیت ہے آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہے، اس میں ہم عبادت کا وعدہ کرتے ہیں. اور اسی کا جو دوسرا حصہ ہے یہ دیکھ لیں، پرابلم ہو اندر بھی نماز میں ڈسٹربنس ہو رہی. آواز کی کر دیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. میں آپ نے عرض کر رہا تھا کہ آیات کی تعداد میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اتفاق ہے، البتہ آیات کا تجزیہ اس طرح سے کہ 3 ابتدائی آیات ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا بھرپور تعارف ہے، ابتدائی تعارف ہے جو کہ اللہ پاک نے کروایا. آیت نمبر 4 جو مری آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہے کہ اس میں جو ایک حصہ ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور دوسرا حصہ ہے جو بندے کی ذات سے ہے. اگر ترازو کا اپنے ذہن میں ایک مثال لے آئیے، پہلے زمانے میں ترازو ہوتا تھا، ایک مٹھی ہوتی تھی اور 3 اس میں لڑیاں تھی، ایک طرف 3 لڑیاں ہوتی تھی دوسری طرف، تو مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی طرح سے سمجھایا کہ آیات کی تعداد سات، تین آیات کا تعلق تھے، تین آیات کا تعلق بندے سے، اور جو درمیانی آیت ہے اس میں ایاک نعبد یہ جو حصہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہم اپنا معبود مان کر اس کے جو ہے اسے عبادت کا وعدہ کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین یہ تعلق پھر انسان سے کہ استعانت اور مدد طلب کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بہرحال یہ تجزیہ. اب آئیے ہم باقاعدہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد یہ کلمہ شکر ہے اور اس کے بنیادی معنی جو ہوتے ہیں ہم عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے علم ہوگا کہ حمد جو ہے وہ اس میں صرف شکر شامل نہیں ہوتی، حمد اس میں تعریف کا پہلو بھی شامل ہے، ثنا کا پہلو بھی شامل ہے، مدح کا پہلو بھی شامل ہے. کلمہ حمد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مبارک کلام کا آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام ثنا، تمام تعریفیں، تمام مدح یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب جو تمام جہان والوں کا رب ہے. لہذا کلمہ حمد سے جو اس کی ابتدا کی گئی ہے، اس میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو کلمہ حمد ہے یہ بندہ مومن کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے. شکر ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہمیں کسی چیز، کسی نعمت سے، آپ نے پانی پیا تو آپ کلمہ شکر پڑھتے ہیں الحمدللہ، بظاہر تو پانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھی ہے، لہذا اللہ الحمدللہ پڑھا جائے گا. اسی طرح اس میں تعریف کا پہلو بھی شامل ہے. ظاہر بات ہے کہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اور آپ الحمد کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو فائدہ بھی پہنچے. جس چیز آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس پہ تو آپ نے شکر کیا، لیکن وہ چیزیں بھی ہیں جو نظر آتی ہیں آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، مثلا خوبصورت الحمدللہ کا خوبصورت منظر ضروری نہیں ہے کہ آپ، تو گویا اس میں شامل ہوا، آپ شامل ہو گئی. اسی طرح ثنا اور مدح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائے وہ اس میں شامل ہے. بہرحال بندہ مومن کی زندگی میں کلمہ شکر کا معاملہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں آپ دیکھیں اکثر و بہتر وہ ہیں کہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. سب سے پہلے جن کا آغاز آپ نے کیا، نیند سے بیدار ہوئے، گویا نئی زندگی ملی آپ کی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اے اللہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی اور بالآخر مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی طرح بیت الخلاء سے واپس اللہ پاک نے عافیت آپ کو عطا فرمائی، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، مجھے عافیت بخشی. پھر اسی طرح کھانا کھاتے ہیں تو الحمدللہ، پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ، یعنی ہر چیز آپ بیچارے مسنونہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، اس میں اکثر و بہتر الحمدللہ کا کلمہ شامل ہے. وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ انسان جب الگ ہے تو یہ شرک کی جڑ ہے جو کہ کٹ جاتی ہے. یہ تم جو کر رہے ہو یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اپنے کسی استعداد کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، یہ ساری کی ساری توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. لہذا اس توفیق پر اللہ شکر ادا کرو، الحمدللہ. قرآن حکیم کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، خاص طور پر چار وقفے سے جو آئیں گی، بالکل برابر برابر وقفے سے ان کا آغاز الحمدللہ سے ہوگا. پھر یہ کہ بہت بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی، وہ صورتیں خاص طور پر اس کے ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوگی. سورۃ الکہف اس میں بہت نمایاں ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب یعنی نعمت کا تذکرہ ہے، الحمدللہ سے ہوا. بارہ الحمدللہ سے آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام شکر، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. رب العالمین ابتدائی تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ تمام جہان والوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے. رب کے بنیادی معنی ہوتے ہیں مالک ہونا. ظاہری بات ہے کہ جو خالق اور ہوتا ہے، پیدا والا ہوتا ہے، وہی اس کا مالک ہوتا ہے. تو رب ھذا البیت الذی اطعمہ من جوع وآمنہ من، یہ تعارف آیا. رب پیدا کرنے والا بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے، اور مالک بھی ہوتا ہے. لہذا تمام جہان والوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، نشو نما کرنے والا ہے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والا ہے. اب یہ رب العالمین کے جو الفاظ بات جان لیجئے کہ یہ جو عالم ہے یہ بہت سارے ہیں، ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے. ایک ہی عالم ہے جو ہم کہیں گے انسانوں کا عالم. ظاہری بات ہے تمام انسانوں کا خالق بھی اللہ، پروردگار بھی اللہ، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فرشتوں کا بھی ایک عالم ہے، ان کا بھی ایک پورا سیٹ اپ ہے، جنات عالم ہے، پھر یہ جو پودے، چرند، پرند، حیوان، ان کا بھی ایک عالم ہے، یہ بھی ان کا پروردگار اللہ ہے. یہ کیڑے مکوڑے جو ہمیں بظاہر میں کسی بھی آپ کو اللہ کی مخلوق نظر آئے گی، ہر شے جو کائنات میں موجود ہے ان سب کا پروردگار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. روزی رسا، ان کی نشو نما کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لہٰذا پہلی آیت مبارکہ میں تعارف آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر ثنا کا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا پروردگار، مالک ہے، پالنہار ہے. پھر ایک اور تعریف، الرحمن الرحیم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا رحم رحم فرمانے والا ہے اور اس کی رحمتیں دوام ہے, کنٹینیوٹی ہے. یہ دو صفات اللہ پاک کی راہ میم سے آتی ہیں, یہ مادہ ہے. لیکن آپ کے علم ہے کہ یہ دو صفات الگ الگ وزن پر آ رہی ہیں, الرحمن فعلان کے وزن پر, الرحیم فعیل کے وزن, اور ان دونوں میں بہت فرق ہے, نمایاں طور پر فرق ہوتا ہے. فعلان میں جوش و جذبہ بہت زیادہ, فعلان کے وزن پر الرحمن کی رحمت میں جذبہ بھی ہے, اور فعیل کے وزن پر جو عام طور پر وزن آتے ہیں اس میں دوام ہوتا ہے, کنٹینیوٹی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹینیوٹی بھی ہے. یہ اس طرح سے آپ سمجھیے کہ ہمات ہوتی ہیں لیکن بیک وقت نہیں ہوتی. ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے, ایک دوام ہوتی ہے. اس کو محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھایا کہ کہیں آپ سے گزر رہے, مین روڈ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں کار اتنی بری طرح سے جو ہے ڈیمیج ہوئی ہے کہ اس میں کوئی بھی بچا نہیں سوائے ایک معصوم بچے کے. آپ کے دل میں فوراً ایک رحمت پیدا ہوگا اور اس معصوم آپ اٹھا لیں گے کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, اس کا دنیا میں کوئی نہیں, میں صرف. لیکن اب آپ گھر لے آئے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں خود زیادہ اور زیادہ بہت زیادہ ریسورسز نہ ہوں. اب اس کو پال پوس کر, نشو نما کر کے جوان کر اور زندگی کے ساری ضروریات کا خیال رکھا, یہ رحیمیت تمامیت کے ساتھ اس کی جو ہے نشو نما کرنا. یہ دونوں صفات کسی انسان میں بنے, یا تو جو سے جذبہ ہوگا یا پھر دوسری کیا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ جس میں رحمانیت بھی ہے, رحیمیت ہے, بیقوف کو مکمل جوش و خروش بھی ہے, اور یہ صفات کامل ہے اللہ تعالیٰ کی دار مبارکہ میں. اور یہ بات بھی جان لیجیے کہ رحمان کا لفظ جو آیا ہے, یہ جو رحمت ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی رحمانیت ہے, یہی رحمیت ہے. یہی وجہ ہمیں فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. اور دوسری اہم بات یہ کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو. اب یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے. جب یہ اللہ کے رسول نے یہ بات کرام نے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی داخل نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں, وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو. گویا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت میں داخلے کے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی, تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 1 حصہ اس نے پوری مخلوق میں بانٹ دیا اور 99 اس نے اپنے پاس رکھے جس کا وہ اظہار قیامت کے دن فرمائے گا, جس میں جو ہے ظاہری بات ہوگا. اب 1 یہ پوری مخلوق میں بانٹ دیا گیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مخلوق میں سب سے زیادہ کس کو دیا گیا؟ یہ ماں کے دل میں محبت اور شفقت اور رحمت اور مودت رکھا ہے. ظاہری باتیں کسی اور معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا, کسی اور شخص میں ہو ہی نہیں سکتا. ماں اپنے بچے کو جس طرح پال پوس کے بڑا کرتی بان کرتی, یہ رحمت کا جذبہ کسی اور میں کیوں نہیں سوائے اس کے اللہ پاک میں رکھا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو اتنا زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے. بارہ اللہ کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اس رحمت میں شامل فرما لے. رحمت میں شامل ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا دامن تھام لو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی. آپ کو معلوم ہے, میں آیت پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آداب میں سے, سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 206 اس میں اللہ پاک ساتھ فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموش رہا کرو اور سے سنا کرو. آگے الفاظ کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم بھی ثابت ہو. کہ جب جا رہا ہو تو خاموش رہنا, قرآن کو غور سے سنے. نمبر 2, کریں گے تو رحمت خداوندی آپ کے شامل حال ہو جائے. ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور قرآن کی تلاوت جب ہو خاص طور پر, اس کو سننا واجب ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے. بہرحال اللہ کا تعارف آیا کہ وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور اس کی رحمت میں دوام. اب یہاں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا, یہ کرسچینٹی کی طرف سے جو ہے اعتراض ہے ہمارے دین, اور ظاہری بات ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تمہارے رب کا تعارف قرآن کی جانا خاص طور پر خطرناک قسم کی کوئی شے ہے, کوئی ہستی ہے جو ہر وقت اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے, جبکہ سورۃ الفاتحہ اوپننگ ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انتہا رحم فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. گویا رحمان و رحیم سے ابتدا کر کے اس بار گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن یہ ایک پہلو ہے اللہ کی ذات مبارکہ کا جس کو بیان کیا گیا, اس کو بیلنس کیا گیا. مالک یوم الدین, وہ روزے جگا کے روزے جگا, یعنی رحمان و رحیم ترینی طور پر معاف رحمت فرمانے والا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کیے جاؤ, جیسے چاہو جیو کا تصور جو ہمارے دیا جا رہا ہے. قیامت کے دن کے بہانے کے وہ تم سے 12 سوال جواب کرے گا اور اس دن عدل فرمائے گا. تو جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہاں وہ العادل بھی ہے, اور قیامت کے دن وہ عدل فرما اسی کے مطابق اس کے اعمال کا جزا اور سزا معاملہ ہوگا. اسی طرح اس بیلنس کرنے کا میں کیا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر ہوتا یہ کہ انسان سمجھتا ہے جناب ماں تو بہت زیادہ مہربان اور سبقت والی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کچھ صوفی بزرگ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جناب بتاؤ کوئی شخص یہ کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ نہیں ہو سکتا نا, ماں تو بچے کو آگ نہیں ڈال سکتی نا. لہٰذا ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا لوگوں کو کیسے آگ ڈالے گا؟ وہ تو صرف ڈرانے کے لیے کہا ہے کہ جس طرح بچوں کو آپ ڈراتے ہیں کہتے ہیں ہاؤ آ جائے گا, تو ہاؤ ہوتا ہے تھوڑا ہی ہے, بس ڈرانے کے لیے کہا ہے کہ بس وہاں ہوگا تاکہ لوگ ڈرے رہیں اور نیک اعمال کریں. جانوں میں نہیں بار ایسی ڈراوا ہے بس. معاذ اللہ سما, معاذ اللہ, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے متعلق. ورنہ بہت ساری آیات تو صرف ریلیونٹ ہو جائیں گی جو قیامت کا تذکرہ بیان کر رہی ہیں. قرآن میں تو ہر آیت میں, ہر صفحے میں آپ کو یہ آخرت کا. بہرحال اس کو بیلنس کیجیے, یقیناً رحمان و رحیم رہے ماں بھی ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ اس دن وہ عدل کرے گا اور اس دن تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی رحمانیت پر اور رحیمیت پر تکیہ کر کے جو ہے وہ کیے جاؤ. یہ غلط فہمی ہے. تمہارے اعمال کے ساتھ بہرحال اللہ پاک اس دن فیصلہ فرمائے گا. یہ تین آیات مبارکہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ابتدائی اور بڑا بھرپور اور جامع تعارف ہے جو بیان کر دیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 4 جو درمی آیت ہے اور مرکزی آیت ہے تو فاتحہ کی, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک و ایاک نستعین. ترجمے پہ ذرا غور کیجئے گا, اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, صرف تجھی سے موت چاہیں گے. اب یہ ہی کا جو ترجمہ کیا ہے اس کی وضاحت میں کر دوں, یہ جو عرب کے پیچھے ہوتے ہیں اس میں حسر کا اسلوب شامل ہو جاتا ہے. اگر یہ ہوتا ہے نا بدو کا تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم, لیکن کا کی زمین شامل کر دیا اس میں, ان چیز پر زور دینے کے لیے کیا جاتا ہے. ایا کا نا بدو کا ترجمہ ہوگا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بدو مضارے کا چیز ہے جس میں حال بھی ہوتا ہے روتا ہے, وہ حال میں بھی وعدہ کر رہے ہیں اللہ ہم تجھے اپنا رب مان چکے, تمام شکر تمام سنا سکتے, تو ہی رحم رحیم ہے, تو ہی مالک یوم الدین ہے. یہ گویا غائب کا سیزا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں آپ غائب کے سیزے میں بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ کا سیزا آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھی سے مدد چاہیں گے. لفظ عبادت ہے, یہ در حقیقت بڑا غور و فکر کا مجھے موقف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر. اگر شعور کے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہوں تو واقعتاً یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق معراج المومنین قرار پاتی ہے. الصلاۃ معراج المومنین حضور نے فرمایا, جس طرح اللہ کے رسول نے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا تھا, مکالمہ ہوا تھا, التحیات للطیبات, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ تین جملے اللہ اور رسول کے درمیان ڈائیلاگ ہیں جو آپ نماز میں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہی کیفیت نماز میں حاصل ہوتی ہے جب انسان واقعہ طور کے ساتھ اللہ کے سامنے ہو اور اس مان کر الحمد للہ رب العالمین عبدی مجدی. اور یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک قول و قرار ہے, وہ مجھے اپنا رب مان کر مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت. اگر یہ شعور کے صحیح ہے کہ پھر انسان نماز جو ہے وہ پھر انسان کو واقعتاً تمام برائیوں سے روکے, جس طرح آیت مبارکہ ہے ان صلاۃ تنہا عن الفحش. بہرحال کیونکہ غیر شعوری طور پر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, بس رٹا رٹایا پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی ہوتی. زیادہ قرآن حکیم کی اس سورت کو خاص طور پر جب سورت الفاتحہ کو نماز میں پڑھ رہے ہوں تو تھوڑی دیر رک رک کر آرام آرام سے سمجھ کر اور اس کیفیت کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے, وہ تو سننے والا ہے, سمیع البصیر ہے, لیکن سنانے والی تو کچھ اپنی توجہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف, تو واقعتاً نماز جو ہے وہ بندوں کو جائے میرا جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آیا تھا وہ کیفیت جو ہے وہ حاصل کر سکتے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مومن آتا تھا علامہ اقبال کا سجدہ ہوا کبھی تو نہیں سے آنے لگی تو ہے سلام آسنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ذہن میں کہیں اور چیزیں ہمارے جو ہے بسی ہوئی ہیں, ہم اللہ ہے وہ عبادت کا وعدہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر شعور کے ساتھ یہ وعدہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا وعدہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں. بارہ ان شاء اللہ تیسرے رکوع میں اس کی مزید وضاحت آئے گی. یہاں پر صرف یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورہ زاریات آیت نمبر 57 میں اللہ پاک نے ہمارا مقصد تخلیق یہ قرار دیا کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ جو عبادت کا وعدہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ہم سے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں, ہم سے تیری عبادت کرتے اور کریں گے. اب یہ عبادت کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر عبادت کا تصور یہ کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکات دے دی, اللہ اللہ خیر اللہ, یہ عبادات ہیں. لیکن عبادت کوئی اور ہی سے ہے,
عبادت تو ہمارا مقصد تخلیق ہے. اب اگر صرف نماز ہوتا اور زکات کی عبادت ہے تو پھر تو ہمیں پورے 24 گھنٹے عبادت میں رہنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. عبادت سے عین حل آپ عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو, انگلش ورن اس کے لیے برابر. اور ظاہری بات ہے غلام سلیب یا جو بندہ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے اپنے آقا کا جو ہے غلام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کچھ باتیں ماننی کچھ باتیں نہیں. دنیا میں کہیں سلیوری یا غلامی ہے, لہٰذا اس تصور کو ہم سکتے. البتہ غلامی سے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا وعدہ کرو. اور یہ جو عبادت ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے, اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو واقعتاً یہ عبادت نہیں ہے. بہت ہی پیارے الفاظ آتے ہیں, حافظ کیا الجما الاسلین, عبادت دو چیزوں کو جمع کر دیتی ہے, غایت الحبی ما غایت الزو, بہت محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور پھر یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننا, اطاعت کرنا. دو چیزوں ہوں گی تو عبادت ہوگی. نمبر ایک اطاعت و فرما برداری پوری زندگی میں کلی اطاعت, لیکن یہ اطاعت و فرما برداری محبت کا یہ ظاہری بات ہے. اطاعت اس وقت ہم امریکہ کی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ہمارے کوئی بھی پریشن آتا ہے رپورٹ لے کر گئے, ابھی کہہ کے گئے تھے بوس صاحب اس کی رپورٹ لے کر پہنچے, جناب یہ میں نے کام کیا, ذرا رزلٹ بتا دیجئے میں نے کیا پروگرس کی ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے, چاہے کوئی بھی آ جائے اس وقت صورت حال یہ کہ ہم اطاعت کریں گے. ورلڈ بینک کی, آئی ایم ایف کی, اسی طرح امریکہ کی, اس لیے کہ وہاں سے آپ قرض لے رہے ہیں, مجبوری کام کرنا. لیکن کوئی بھی ہو یہ اطاعت اور فرما برداری خوشی خوشی نہیں کر رہا. ہم کو معلوم ہے کہ یہ ہم سے ڈکٹیشن کروایا جا رہا ہے, اور بڑا غصہ آیا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو, آپ نے سنے کھل کے مجھے بڑا غصہ, دوست ہو یا دشمن, لیکن بہرحال مدد کرنا مجبوری تھی لہٰذا میں نے مدد کی. اب تو کھل کر وہ بیان دے رہے ہیں. بہرحال یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اطاعت تو ہم نے کی, لیکن یہ اطاعت اور فرما برداری خوشی خوشی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ عبادت نہیں. اطاعت اور فرما برداری میں محبت کا پہلو اگر شامل ہو جائے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, پورے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے, حلال روزی بھی کمانی ہے, عبادت نماز بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, حج بھی کرنا ہے, زکات بھی دینی ہے, پردے کے احکامات بھی عمل کرنا ہے, اسی طرح پورے چوب پر عمل کرنا ہے, لیکن یہ اطاعت اور فرما برداری محبت کے جذبے سے ہوگی تو عبادت بنے گی. اور یہ حسنی ہے عبادت کی, خوبصورتی ہے عبادت کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مخصوص کے جذبے کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے. جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا والذین آمنوا, وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں واقعتاً وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اپنے رب سے, اپنے پروردگار سے, اپنے پالنہار سے. اگر یہ جذبہ شکر ہوگا تو عبادت بنے گی. ظاہر بات ہے جذبہ شکر ہوتا ہے تو انسان کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ پہلے جو جذبہ شکر بنا, میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں سورج کے لیے, اس لیے کہ جب غور و فکر کیا تو اس کو محسوس ہوا کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ترین فیکٹر جو ہے وہ سورج ہے. اسی سے ہمیں حرارت مل رہی ہے, اسی سے بارش کا نظام ہے, اسی سے فصلوں کا نظام ہے. لہٰذا آپ نے کیا کیا جب انسانوں نے اس پر غور, سورج کو اپنا رب مانا, سورج کو اپنا پروردگار مان کر اس کی عبادت کرنا شروع. ظاہر بات ہے سورج کے سامنے سجدہ کر لیا, رکو کر لیا, یہ ہوا کرتا تھا. یہ جذبہ شکر عبادت میں بدلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے رب کی عبادت کیسے کرو, کون ہے تمہارا رب اور اس کی عبادت کیسے کرو. جذبہ شکر عبادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں دو چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں, اطاعت اور فرما برداری نمبر ایک پوری زندگی میں, جزوی نہیں. باتیں مان لی اللہ کی, کچھ باتیں مانی اللہ کو پسند نہیں, انشاءاللہ آج ہی وہ آیا تو مارکا ہم پڑھ لیں گے. اور محبت کے جذبے سے, پرستش کے جذبے سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانی جائے تو یہ عبادت ہے جو ہمارا مقصد ہے. خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ عبادت کا وعدہ ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا شعور کے ساتھ اگر کرے ہمارے لیے فائدہ مند ہو. بہت ہی پیارا کا سر کشین لے نقوش بندگی, آئے اپنے گرے لوہے جبھی تازہ کرے. یہ جو وعدہ ہم کر کے آئے ہیں عہد الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس کا وعدہ ہم رینیو کرتے ہیں نام میں آ کر کے, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. بارہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہیں اور اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آیا نستعین, اور اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. گویا یہ پوری زندگی میں عبادت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, واقعتاً اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پوری زندگی میں یہ بہت مشکل کام ہے. لہذا اس مشکل کام کے لیے اللہ ہم تیرے سامنے استعانت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو ہی ہماری مدد فرما, ہماری رہنمائی پوری, ہمارے لیے آسانی فرما. اسرائیل میں جو مشکلات اور تکالیف آئے اللہ تو ہماری مدد فرما. یہ جو کلمہ ہے خاص طور پر ایاک نستعین, یہ توحید باری تعالیٰ کی جو بنیاد ہے, اور تمام جتنے بھی ہوتے رہے ماضی میں ان سب کی جو ہے وہ استعمال کر سکتے. مدد اللہ ہی کی ذات ہے جو مدد کر سکتی ہے. لہٰذا توحید باری تعالیٰ کا خلاصہ یہ ہے کل اللہ کی ذات پر مدد صرف اللہ تعالیٰ سے، دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، امید صرف اللہ کی ذات سے، خوف سبحانہ و تعالیٰ سے، توحید باری تعالیٰ کا جو اس آیت مبارکہ میں ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہو، ایاک نستعین، ہے اللہ ہم سے تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. اب یہ تین آیات جو باقی آئے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس میں ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. فرمایا اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما دے، سیدھا راستہ ہمارے سامنے واضح فرما دے. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، تیرے انعام یافتہ لوگ جو دنیا میں گزر گئے، تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو گمراہ، جو تیرے غضب کا شکار نہیں ہوئے، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. گویا کہ ایک ہی راستہ ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، نیک لوگوں کا راستہ، انبیاء کرام کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ. اے اللہ تو ہمیں وہ راستہ دکھا دے تاکہ جس راستے پہ وہ چل کر تیری منزل مقصود تک پہنچ گئے، اے اللہ ہمیں بھی وہ راستہ عطا فرما دے. شیخ الہند رحمۃ اللہ کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تو ہمیں راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما، راستہ ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، اور جو انعام یافتہ بندے ہیں جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا، مغضوب علیہم نہیں ہوئے، اور نہ ہی وہ لوگ کے جو گمراہ ہوئے. اس سے مراد کیا ہے؟ مثلاً احمد کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے، مغضوب علیہم قوم یہودی قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہوئے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ غضب ان پر نازل ہوا. سورہ بقرہ میں انشاءاللہ آج ہی ہمارے مطالعے میں آ جائے گا. اسی طرح مثلاً احمد ہی میں ضالین سے مراد لیا گیا یہ جو ہے عیسائی، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے. بہرحال یہ دو گروہ ایسے ہیں جس کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، نہ وہ لوگ کے جو گمراہ ہوئے، نہ ہی وہ جن پر تیرا کا جو ہے وہ غضب نازل ہوا. بہرحال یہ منیم علیہم جو لوگ ہیں، اس کی وضاحت خود قرآن حکیم کرتا ہے سورہ نساء میں، میں یطیع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، فاولائک، تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین، یہ نبیوں میں سے ہیں، وصدیقین، صدیقین میں سے ہیں، وشہداء، شہداء میں سے ہیں، وصالحین، اور نیک و کاروں میں سے ہیں. گویا انسانوں کے یہ چار گروہ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوا. منے مانے لوگ ہیں یہ، جن کی تفسیر سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں آ گئی، لہٰذا ان لوگوں کا رستہ عطا فرما دے. اب یہ جو چار گروہ کا تذکرہ، اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک عام آدمی جب توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ سب سے پہلے درجے میں آتا ہے، جس کو یہاں پر صالحین کہا گیا، نیک لوگ میں شامل ہو گیا، جس کو کہا گیا کونو مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ جو نیک لوگوں کا گروہ ہے، اس میں دو مزاج ہوتے ہیں انسان کے. ایک وہ ہوتا ہے جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، تدبر کرنے والا، تھنک ٹینک جس کو کہا جاتا ہے، ان کو ورڈ کہتے ہیں انگلش میں، ایسے لوگوں کو جو اندر غور و فکر کرنے والے، دروبینی کرنے والے. یہ اپنے مزاج کے مطابق پھر صدیقین کا درجہ پاتے ہیں، جیسے جیسے غور و فکر کرتے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے جاتے ہیں. انبیاء کرام میں اس کی بہترین مثالیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اس حقیقت تک پہنچ چکے تھے، اور پھر وہی نے گویا کہ اس کی حقیقت کو جو ہے وضاحت کر دی. اسی طرح دوسرا جو مزاج ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے شہید مزاج، یہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، محنت کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے، جذباتی قسم کے لوگ، یعنی جوش و جذبے والے. اس کی بہترین مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کا کردار پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر، بڑا جوش و جذبہ، جاؤ جلال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام صدیقین میں سے، موسیٰ علیہ السلام شہداء میں سے. اسی طرح اگر صحابہ کرام کی مثال لینا چاہ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کہلائے، اپنے غور و فکر کے نتیجے میں وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کے سامنے جیسے میں نے دعوت رکھی فوری طور پر ایمان لیا ہے، اس لیے کہ حقائق تک پہلے سے پہنچے ہوئے تھے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں. اور دوسرا مزاج، شہداء مزاج یا شہید مزاج کے لوگ، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاؤ جلال تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بڑا زوردار جو ہے پرسنالٹی تھی. بہرحال یہ دو مزاج کی بنیاد پر صدیقین اور شہداء کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ انبیاء کرام کا معاملہ ہے. یہ انسان اپنی محنت سے نہیں پہنچ سکتا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتخاب فرماتے تھے. اور کبھی صدیقین میں سے انبیاء کرام سنتے تھے، کبھی شہداء میں سے انبیاء کرام سنتے. یہ میں نے تو گویا چار گروہ ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر آیا، منعم علیہم لوگ ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ رسول کی اطاعتیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک ساتھ عطا فرمائے لوگوں کا, من نبیین و صدیقین و صالحین و حسن اولئک رفیقا, اور کیا رفیق ہونے کے اعتبار سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی ان کی رفاقت عطا فرما دے. فرمائے جنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہا کرتے تھے. بہرحال اختلاف یہ کہ زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ کہنا چاہیے. اب جو مسنون بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بہرحال اتنا کم از کم زور سے کہیں کہ آپ خود سمجھ لیں, خود جو ہے وہ سن لیں. اس لیے کہ بہرحال یہ ایک دعا ہے, بہت ہی پیاری دعا ہے, اس کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے. اب زیادہ اختلافی باتوں میں نہیں جاؤں گا, وجہ میں آپ کے سامنے کل بیان کر چکا ہوں کہ اختلافات کو چھوڑ کر تک جو جوڑنے والی سے اس پر ہم زیادہ تر توجہ دیں. الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کر دیا. آپ سے زیادہ وضاحت اس میں بات آئی, انشاءاللہ وہ تفصیل آگے بھی آئے گی. وقت ہم محدود ہوں, حقوق کا مطالعہ کریں گے ان شاء اللہ. الرحمن الرحیم, الف لام می.